السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
رمضان صدقات کا مہینہ ہے، شہر الصدقہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، یعنی بڑے کھلے دل والے تھے، ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر چاہتے. اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، یعنی اور بھی زیادہ فیاض اور سخی ہو جاتے. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سارے سال کی بنسبت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور اس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا ہے. جیسے ہوا جب چلتی ہے تو ہر جگہ پہنچ جاتی، تو ہمیں بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کہاں کہاں کریں؟ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، پھر فقراء، مساکین، اور اس کے علاوہ اپنی نیکی کے دیگر کام جیسے مساجد، مدارس کی تعمیر اور ترقی، اور پانی پینے کا انتظام، اور اسی طرح اپنے آس پاس جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت نظر آئے، اور خصوصاً دین کی تعلیم و تبلیغ پر فی سبیل اللہ ایسا خرچ کرنا جو ہے یہ صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمہ قرض لیتے ہیں. یعنی جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ دراصل کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ یعنی ہولی سولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب غریب پہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ غریب کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جب اللہ کے دین کی ترقی کے لیے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا اپنا کوئی براہ راست ڈائریکٹلی ذاتی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے. تو جب ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض کے طور پر لیتے ہیں اور پھر اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر نصیحت کی تھی، اے لوگوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم پر شفقت کرنے والا ہوں، رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے. رات کے اندھیرے میں، کیونکہ قبر بھی کیا ہے؟ اندھیری کوٹھڑی ہے. تو اس پہ روشنی کب ہوگی؟ جب ہم رات کے اندھیرے میں نماز پڑھیں گے. اور رات کے اندھیرے میں پڑھنے والی نماز جیسے فجر کی نماز ہے، تہجد ہے، عشاء ہے، مغرب بھی رات شروع ہو جاتی ہے تو پھر پڑھی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر عشاء اور تہجد جو ہے وہ بالکل اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، باقی نمازوں میں کچھ روشنی بھی ہوتی ہے. جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ الجزاء من جنس العمل، جس قسم کا کام ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا. اندھیرے میں کام کر رہے تو اندھیرا روشن ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ دنیا کی گرمی میں روزہ رکھو، قیامت کے دن کی گرمی سے بچ سکو گے. یعنی سردیوں میں تو پھر آسان ہوتا ہے، روزہ چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں دن بھی لمبا ہوتا ہے اور پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. اور صدقہ کرو ایک مشکل ترین دن کے خوف سے، جو بڑے بڑے معاملات کا دن ہے. کیوں؟ صدقہ کرو ایک مشکل ترین دن کے خوف سے، کیونکہ انسان صدقہ بھی مشکل سے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی صدقہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے انسان کو، تو جب انسان یعنی کوئی مشکل کام کرتا ہے تو مشکل سے نکلتا ہے، یا مشکل سے نکلنے کے لیے مشکل اٹھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور صدقات کی نسبت سے، جیسے صدقہ کا معنی بہت وسیع ہے، ہمارے ہاں صدقہ کا کانسیپٹ کسی غریب فقیر مسکین کو کچھ دینا، بس وہ صدقہ ہے، جبکہ انسان اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر بھی جو خرچ کرتا ہے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو جو پانی پلاتا ہے وہ بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے رمضان میں روزہ افطار کروانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا. تو بہرحال کرنے کا کام یہ ہے کہ رمضان میں ہمارے صدقات عام دنوں کی نسبت زیادہ ہونے چاہیے، اور کوئی بھی نہ بچے کہ جس تک ہماری خیر نہ جائے ہمارے دائرہ کار میں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنوں کے دائرے سے نکل کر کمیونٹی تک بھی پہنچنا چاہیے کہ جن سے ہمارا روزمرہ کا انٹریکشن نہیں ہوتا. اور پھر خاص طور پر علم دین کے حصول کے لیے اور علم دین کے حصول کے کاموں میں جو پروجیکٹس ہیں ان پر اپنا مال لگانا، اور رفاہی اداروں کو دینا، ہسپتالوں وغیرہ کو تعمیر کرانا، تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت میں، کتابیں چھپوانے میں، کارڈ بنانے میں، بانٹنے میں. اور اگر زکوٰۃ واجب ہے تو سارے صدقات سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ وہ فرض ہے. اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بننا، چاہے ایک اچھا میٹھا بولی کیوں نہ ہو، کیونکہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، یا مسکراہٹ جو وہ بھی صدقہ، یعنی دوسروں کو اچھا فیل کروائیں، ٹھیک ہے. کیونکہ افضل ترین نیکی کیا ہے؟ مومن کا دل خوش کر دینا. آج ہم انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے. نیت کی تجدید کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
اور جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو، میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، یقیناً ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان قیامت کے دن لوگوں کو مزید غم میں ڈال دے گا اور ان کی حسرت میں زیادہ اضافہ کرے گا اور جہنمیوں کے سامنے خود کو بری قرار دے دے گا، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے گا اور پھر چھ باتیں کرے گا کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا، تم نے میری دعوت قبول کر لی بغیر دلیل کے، مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم نے مجھے جو شریک بنایا میں اسے نہیں مانتا، ہر چیز سے مکر جائے گا۔ شیطان اس دنیا میں ہمیں صرف اکساتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کا ہم پر کوئی زور نہیں ہے، باقی اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی چوائسز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی شیطان جس چیز کی طرف بلاتا ہے اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی بھی کام چاہے نیکی کا ہی سمجھ کے کیوں نہ کرنے لگے پہلے دیکھیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے، ورنہ وہ بھی نہ کریں۔ اور نیکیوں کے سلسلے میں وہ کیا کرتا ہے، خود ساختہ نیکیاں یعنی بدعتیں ایجاد کر کے وہ ہمیں خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ بڑا نیکی کا کام ہے یہ کرو، اور گناہوں کے سلسلے میں کیا کرتا ہے کہ گناہوں کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہیں کیا لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے فحاشی اور بے حیائی ہے تو کوئی بھی اس کو معقول سمجھتا ہے کہ انسان اپنا جسم کسی کے سامنے ایکسپوز کرے فیشن کے نام پر، لیکن اس نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہوا کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جن میں نماز تک نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے غلط کام، مثلاً اگر کوئی شخص دھوکہ دینا چاہتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ دھوکہ دے کے پریشان ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ خوش ہوتا نا، یہ خوشی کون دلاتا ہے اور یہ خیال کون دلاتا ہے تم بڑے اسمارٹ ہو، تم نے بڑا اچھا کیا، اینڈ سو آن۔ جو بھی برے کام ہیں وہ بظاہر اس کے اوپر ایسا ملما چڑھا دیتا ہے کہ انسان کو برائی برائی نہیں لگتی، وہ اچھا لگنے لگتا ہے، لیکن اس کا کوئی زور نہیں ہے ہم پر۔ یہ تو پھر ہمیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ریکمینڈیڈ ہے، جسے نیکی سمجھ کے کریں اور جسے برائی سمجھ کے کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو؟ اور اگر یہ دو معیار ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم شیطان کے جھانسے سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں شیطان پر تو زور نہیں ہے نا، قابو نہیں کر سکتے اس کو، کہیں روک نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ کہ اپنے نفس کو قابو کریں، سیلف کنٹرول رکھیں اور اس کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے رب کے اذن سے ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ملائکہ ان پر سلام کریں گے، رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے عمدہ بات کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ جیسے ایک عمدہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور اعمال اس پر ہر وقت لگنے والے پھل ہیں جو اس ایمان اور توحید کی وجہ سے انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اور اس کلمے کی مثال پاکیزہ درخت سے دی گئی ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ تو مومن کی مثال پاکیزہ درخت کسی ہے جس کے دل میں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید رچ بس گیا ہو۔ اس درخت کی جڑیں نہایت مضبوط ہیں جس کی وجہ سے وہ اکھڑتا نہیں اور زمین سے غذا خوب حاصل کر لیتا ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے۔ اس کا تنہ بڑا مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بہت اونچی، کیونکہ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نا اسی کی شاخیں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو پودے زمین پر ہوتے ہیں ان کی جو جڑیں ہیں وہ بہت ہی کمزور سی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ چونکہ بہت اونچا ہے اس وجہ سے اسے محفوظ ہوا اور دھوپ لگتی ہے، صاف ستھری، لہذا اس سے جو پھل حاصل ہوتا ہے پھر وہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کلمہ توحید ہے اسی کی بدولت نیک اعمال جو ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اور اسلحہ ثابت یعنی اس کی اصل یا جڑ مضبوط، اسے مراد یہ کہ اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، نیت بہت خالص ہے، اور فرعہا فی السماء یعنی ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اوپر دیکھتا ہے، یعنی وہ دنیا والوں کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور مومن کی مثال کھجور کے درخت کی، اور کھجور کے درخت پر کیسے پھل لگتے ہیں؟ کڑوے، کھٹے، پھیکے، میٹھے. کھجور میٹھی ہی ہوتی ہے، جس بھی قسم کی ہو وہ ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے، تو مومن بھی میٹھا ہوتا ہے. ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری باتوں میں مٹھاس ہے، کیا ہم میٹھے ہیں یا کڑوے ہیں. اور درخت کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ درخت خوشی دیتا ہے، اور مضبوط درخت، اور سیدھا کھڑا ہونے والا درخت، اور بلند شاخیں، ایسے درخت تو اور بھی دل کو لگتے ہیں. اور کلمہ طیبہ میں ہر پاکیزہ کلام بھی آ جاتا ہے، جیسے اللہ کی جتنی بھی تسبیح ہے، حمد ہے، تکبیر ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب آ جاتے ہیں جن کی بنیاد یہ کلمہ ہوتا ہے. لہذا انسان کو زبان سے بھی حق بات نکالنی چاہیے، اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے، اور وہی کلمات پاکیزہ ہو سکتے ہیں اور پسندیدہ ہو سکتے ہیں جن کے پیچھے اللہ کی رضا ہو. ورنہ کوئی شخص کتنی بھی خوبصورت باتیں کر لے، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تو ان کا فائدہ کچھ نہیں. یعنی وہ الفاظ پاکیزہ نہیں ہیں جن کو بولنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو. وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن اپنا پھل دیتا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہاں پر اس درخت کی مزید خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر آن پھل دیتا رہتا ہے. یعنی یہ درخت فائدہ مند ہے، پھل دینے والا ہے، سایہ دینے والا ہے، خوشبو بھی اچھی ہے، اور اس کا ہر ہر حصہ جو ہے وہ قابل استعمال ہے. کھجور کے درخت کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا. اور درخت اگر کچھ بھی نہ دے کبھی، موسم نہیں پھل کا، تو بھی اس سے آکسیجن ملتی رہتی ہے لوگوں کو، اور انسان درختوں کو دیکھ کے جتنا خوش ہوتا ہے شاید کسی اور چیز کو. مجھے تو بہت ہی فیسینیٹ کرتے ہیں درخت، امید ہے کہ آپ بھی پسند کرتے ہوں گے درختوں کو، اور خاص طور پہ گھنے درخت اور گھنے جنگل اور طرح طرح کے درخت، اور خصوصاً جو بہت اونچے درخت ہوتے ہیں نا، وہ توجہ لے لیتے ہیں آپ کی، چاہے آپ کہیں سے گزر رہے ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو دیکھے بغیر آگے جائیں. ہم پچھلی سمر میں وکٹوریا گئے تھے، اور وہاں میں نے بہت ہی خوبصورت اور بہت اونچے درخت دیکھے، جو باقی کینیڈا جتنا میں نے دیکھا ہے اس میں اتنے نظر نہیں آتے. تو سبحان اللہ، یعنی دیکھتے ہی اللہ کی شان نظر آتی ہے، اور خود بخود اللہ اکبر زبان سے نکلتا ہے. تو مومن بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر بلندیوں کی طرف اٹھ جاتا ہے، دنیا سے دل نہیں لگاتا، اس کا دل آگے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی سوچ آسمانوں تک جاتی، بلند سوچ رکھتا ہے، اور فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا، وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے چیز وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. یعنی جو انسان لوگوں کے فائدے کا ہوتا ہے اس کے اندر ثابت قدمی آ جاتی ہے، وہ جم جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھی بات جو ہوتی ہے بذات خود مزید فائدہ اور پھل لاتی ہے، صدقہ جاریہ بنتی ہے، چاہے آپ اسے لکھیں یا کسی سے بول کے کریں، آگے سے آگے. کوئی بھی ایک حکمت کی بات آپ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چاہے اپنی کرتے ہیں یا کسی اور کی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے کے دل کو لگ جاتی ہے. اور پھر جو چیز کسی کے دل کو لگ جاتی ہے نا، پھر وہ اسے آگے بھی بیان کرتا ہے. اور بری بات کی مثال خراب درخت کی طرح ہے، جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو، جھاڑ جھنکار کی طرح. اس کے لیے کوئی ثبات نہیں، اس کے اندر کوئی ثابت قدمی نہیں. جو دین پہ جمے رہتے ہیں وہ مضبوط درخت کی طرح ہوتے ہیں، اور جن کے اندر ثابت قدمی نہیں وہ جھاڑ جھنکار کی طرح ہوتے ہیں، ہر کوئی روند کے چلا جاتا ہے ان کو. اور یہ کلمہ خبیثہ ہے، جس سے مراد کفر یا شرک ہو سکتا ہے، شرکیہ باتیں. اور ایسے لوگوں کے اعمال بھی بے حیثیت ہوتے ہیں، نہ وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں، نہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی قبولیت ہوتی ہے. یعنی شرک کرنے والا اپنے شرک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے دن ہے سو ہے، جو بھی عیش عشرت کر رہا ہے اور اس کے بعد اکھاڑ پھینکا جائے گا، نہ وہ یہاں کا نہ وہ آگے کا. اور یہاں سے ایک بات ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ کلمہ خبیثہ جو ہے، کفر شرک تو ہے ہی، لیکن ہر گندی بات، ہر وہ بات جو دوسروں کو اذیت دے، وہ بھی خبیثی کی شکل ہے. چاہے وہ کفر اور شرک جیسی نہیں، لیکن وہ باتیں جیسے گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دوسروں کو تانے دینا ہے، تکلیف دہ باتیں کرنا ہے، زبان سے نکلنے والے سخت الفاظ، یہ بھی کیا کرتے ہیں، آپ کا مقام گرا دیتے ہیں اور دلوں سے محبت کو اکھاڑ پھینکتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سب کمزور ہیں اور پھسلتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ کہے، میں کہوں یا کوئی بھی، کہ ہم سے کبھی ایسا نہیں ہوتا. شیطان کہیں نہ کہیں انسان کو پسلا ہی دیتا ہے، تو اللہ کی مدد سے انسان پھر واپس لوٹے. ان الحسنات یذھبن السیئات، جہاں کوئی خرابی ہو جائے وہاں پھر انٹینشنلی اس کو مٹانے کے لیے نیکی کرے. جیسے ہوتا نا کہ اگر لکھتے لکھتے کوئی چیز آپ سے غلط لکھی گئی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، یا تو اسے کراس لگاتے ہیں، یا آپ اس کو مٹاتے ہیں، یا وائٹو کرتے ہیں، یعنی اس کو رہنے نہیں دیتے. تو ہمارے اعمال نامے بھی ایسے ہی، ہماری بھول چوک، رات میں آئے تھے نا آخری جو دو آمن الرسول والی، یہ پڑھ رہی تھی تو ایک دم دل ٹھہر گیا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. میں نے کہا اللہ یہ دو چیزیں تو ہمیں ہر وقت ہیں، یا کبھی ہم بھول جاتے ہیں یا ہم خطا کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی دن نہیں ایسا جاتا کہ جس میں ہم سے غلطی نہ ہو. تو کتنی پیاری دعا سکھا دی رات کے وقت پڑھنے کے لیے، لا تواخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا، یعنی ہم اس سے بچ نہیں سکتے تو ہمیں پکڑنا نہیں، بس ہر روز اپنا نامہ اعمال نا مٹوا کے سوئیں، یعنی جو جو غلط باتیں ہم نے کی ہوں. پھر فرمایا اللہ ایمان لانے والوں کو پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ، یعنی اچھے کلمات لا الہ الا اللہ ہو یا قرآن کی آیات ہو، یہ بھی تو طیبہ ہے نا، اور یا پھر کوئی بھی اچھی باتیں، جب کسی انسان کی زبان بدل جاتی ہے نا، زبان میٹھی ہو جاتی ہے یا زبان سے وہ اچھی باتیں نکالتا ہے، تو پھر اس کی ان باتوں کی وجہ سے اس کو، یعنی ایمان تو ہے ہی، پختہ بات کے ساتھ اللہ اس کو ثابت قدمی دیتا ہے، ثابت قدمی اللہ دیتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کے اندر کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ کلمہ طیبہ، پختہ بات، اچھی بات کرنے والے ہوں، اپنی زبان پہ کام کرنے والے، اپنی زبان سے وہ سارے الفاظ وکیبلری چیزیں نکال دیں کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ بنتی ہیں یا دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے یا ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے. قولوا للناس حسنا، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب بھی کسی سے معاملہ کریں تو اچھا ہی کریں. جب دنیا میں ثابت قدمی ملتی ہے تو پھر آخرت میں بھی، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب دیکھیے کہ جو نجاشی کے دربار میں لوگ تھے، ان کے صرف قول کی وجہ سے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا. اصحاب الاخدود کو دیکھیے، انبیاء و شہداء کو دیکھیے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. تو ان سب نے کیا کیا؟ کلمہ توحید کے اوپر پختگی اختیار کی. اور جو شخص موت کے وقت اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، کلمہ طیبہ کو، تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. وہ پھر قبر میں بھی منکر نکیر کے سوال جواب کے وقت کیا کرتا ہے؟ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، اور پھر حشر کے دن بھی پلسرات پر اس کو ثابت قدمی نصیب ہوگی. اور دنیا میں کیسے ثابت قدمی؟ شہوات و شبہات کے مقابلے میں، یعنی ان آندھیوں میں وہ گر نہیں جاتا، ان کا شکار نہیں ہو جاتا. جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور اس کے اصولوں پر عمل کرتا رہتا ہے، تو دنیا کے فتنے اس کو نقصان نہیں دیتے. دنیا میں فتنے تو ہیں، پھسلن تو ہے، لیکن پھر اس کو نقصان نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے. تو ثابت قدمی جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نہ کہ علم اور مقام مرتبے کی وجہ سے. اور جس کو دنیا میں مل جائے اسے آخرت میں بھی مل جائے گی. اور ویسے بھی یہ ہے کہ القول الثابت کیا ہے؟ حق. تو حق جو ہوتا ہے نا وہ نہیں بدلتا، ٹھیک ہے، خواہشات بدلتی رہتی ہیں، لیکن حق ایک ہی ہے ہمیشہ سے، سچ ایک ہی ہے، یعنی توحید اور جو بنیادی عقائد ہیں. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، یعنی جو غیر مومن ہیں یا جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، وہ پھر کلمہ حق نہیں کہہ پاتے، نہ دنیا میں اور نہ قبر میں اور نہ ہی آخرت میں. لہذا یہ جو آخری دو تین لفظ ہیں نا، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، یہ سبق دیتے ہیں کہ ظلم سے بچیں، کیونکہ یہ گمراہ کرنے کا سبب ہے. ہر طرح کے ظلم، شرک ہو یا اس سے کم درجے کا کوئی بھی ظلم ہو، کسی پر بھی ہو، چاہے اپنی جان پہ ہو، اس سے بچنا چاہیے.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو جس نے نعمت کی قدر کی اسے قبول کر لیا، شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے رد کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا. دنیا میں اللہ نے بے شمار نعمتیں اتاری ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت نعمت رسالت ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ برائیاں، فساد، اختلافات یہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں. جہنم جس میں یہ جلیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں. کہہ دیجئے تم فائدے اٹھا لو، پھر تمہاری واپسی یقیناً آگ ہی کی طرف ہے. میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اللہ کا حکم ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ نے ہمیں اپنے بندے کہا، میرے بندے. جب کوئی آپ کو کہتا نا مائی ڈیئر، ایک ہوتا نا ڈیئر فلان اور کوئی کہتا مائی ڈیئر فلان، تو دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو محسوس کرے. اللہ تعالیٰ محبت سے آپ کو کہہ رہے ہیں، تم ایمان لے آئے ہو نا، نماز پڑھا کرو. آپ اپنے بچوں کو اسی طرح کہتے ہیں مائی ڈیئر سن، نماز کے لیے اٹھ جاؤ؟ ہم پیار سے بتانا نہیں جانتے، ہمیں بس اس سے غصہ آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزت افزائی کی ہے، اور نماز قائم کرنے سے مراد اس کے وقت، اس کی حدود، شرائط، ارکان، رکوع، سجدہ، خشوع، ان سب چیزوں کی حفاظت کی جائے. اور سرن اور علانیہ، پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا جائے، یعنی نفلی صدقات چھپا کر اور فرض کی ادائیگی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، بتا کر بھی اور بغیر بتائے بھی. اور قیامت کے دن نجات دلانے والی یہ دو عظیم عبادتیں ہیں، یعنی جو آخرت میں نجات چاہتا ہے وہ ان دو کا خوب اہتمام کرے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا، اور اس نے لگاتار چلنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم انہیں گن نہ سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بے حد ناشکرا ہے. تو یہاں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے، اور اللہ کی تمام نعمتیں ہی قابل قدر ہیں. ان میں سے چھوٹی نعمت بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہر چیز کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے. اور انسان کو جو صلاحیتیں ملی ہیں اور پھر ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو کامیابیاں وہ زندگی میں حاصل کرتا ہے، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. جو بھی آپ کو دوسروں پر امتیاز ملا ہے کسی بھی شکل میں، کوئی آپ کے پاس اچھا روزگار ہے، مال ہے، کوئی مقام ہے، کوئی عزت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی. ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو ارن کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ محنت کرتے ہیں، اور اگر نہ دے اللہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا جسم میں ہماری روح جو ڈالی اللہ نے، اور پھر صحت اور خاندان اور گھر اور محبتیں اور دوست اور دین کی نعمت اور مواقع، مساجد اور نمازیں اور تراویح اور روزے، یعنی کون کون سی چیز. ہر وقت ڈوبے ہوئے ہم نعمتوں میں، اگر ہم انہی کے بارے میں سوچتے رہے یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت، تو ہمارا دماغ کہیں اور فضول چیزوں کی طرف جائے بھی نہ. اور کچھ نعمتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا. اچھا نظر کیسی؟ جو میں کہہ رہی ہوں نا، نظر آتی ہیں. آپ کسی بھی چیز پر نظر ڈالیں وہ کیا ہے؟ وہ نعمت. آج جب گھر جائیں گے نا جس چیز پہ نظر ڈالیں کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت، ٹھیک ہے. اور یہ تو صرف نظر آ رہی ہے نا ہمیں، اور جو نظر نہیں آتی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن زبان سے ہم جتنا بھی کر سکیں ذکر اور شکر جاری رکھیں. اور کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نعمتوں کا شکر ادا کر دیا ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم مانگتے کیا ہیں، ہماری دلچسپی کس چیز میں. تو اپنی دعاؤں پہ بھی غور کیا کریں کہ ہم کیا مانگتے رہتے ہیں ہر وقت. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے ظلم اور ناشکری کو معاف کر دے. تو ان سے کہا گیا، امیر المومنین یہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کفر یا ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ان الانسان لظلوم کفار. سب انسانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ظلم بھی اور ناشکری بھی. ناشکری جو ہے نا یہ ایک بیماری ہے، اور جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کئی اور بیماریاں آ جاتی ہیں. تکبر، حسد، بغض، عداوت، یہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی نعمتوں کی بجائے اوروں کی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے، اور ہر وقت وہ شکایتی بنا رہتا ہے اور خود ترسی کا شکار ہوتا ہے، سیلف پٹی کا شکار ہوتا ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. یہ دراصل اس کی ناشکری ہوتی ہے.